بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات نماز سے فارغ ہو چکے ہیں وہ تشریف رکھے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں مشغول رہیں. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی رسوله الکریم ونبیه الامین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم سامعين كرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اصلاح معاشرت اور اخلاقیات کے بارے میں بھی مختلف مقامات پر مسلمانوں کے لیے احکام اور تعلیم نازل فرمائی ہے. ایک معاشرے کی اصلاح کے لیے جیسے ان کی تربیت ضروری ہے، اسی طرح ان کے اخلاق اور آپس میں جو دو مسلمان بھائی آپس میں مل جل کے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن کریم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ مسلمان اپنی عبادات، فرائض اور نوافل، اس کا بڑا پابند ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات کا بھی پورا لحاظ ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جانے والا جو رزق ہے وہ حلال ہے یا کسی غلط جگہ سے تو نہیں آ رہا. یہ تمام وہ تعلیمات ہیں اور یہ تمام وہ نقطے ہیں کہ جو اسلام کے اندر باقاعدہ ضروری ہیں اور ان کا لحاظ رکھنا ہر مومن کے اوپر لازمی ہے. لیکن کچھ اعمال اور کچھ اخلاق ایسے ہیں کہ انسان کو نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی وہ شدید نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ حرکات ایسی ہیں کہ باوجود اس کے کہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کریہ حرکت ہے یا یہ ایسا کام ہے کہ جس سے نقصان ہوتا ہے، لیکن اس کی نشاندہی کرنے والا، اس کو روکنے والا وہ کون ہوگا، اور اس کے بارے میں اصلاح کرنا یہ بھی قرآن و سنت کا کام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کے اندر اکثر و بیشتر آیات ایسی نازل کی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کو پہلے تو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہوں یا گھر کے اندر تشریف فرما ہوں تو کس طریقے سے ان کو آواز دینی ہے، اور اگر پیغمبر مجلس میں موجود ہیں تو اس مجلس کے آداب کیا ہیں، اور اسی طرح اصلاح معاشرے کے اندر اڑی اڑائی خبریں یا افواہیں، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے. یہ غور کیجئے، یہ تمام وہ احکام ہیں کہ جو ایک صحیح معاشرہ، ایک اچھا شہر، ایک کامیاب ملک کے چلانے کے لیے ضروری ہیں. بڑوں کے آداب، مجلس کے آداب، اور دوسروں تک خبر پہنچانے سے پہلے اس کی تصدیق. ان احکام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک خاص طرف توجہ دلائی. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. اے ایمان والو, آپس میں ایک دوسرے کا مذاق ہرگز نہ اڑانا, اس لیے کہ کیا پتا کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ آپ سے بہت بہتر ہو. دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اہل اسلام کو مذاق اڑانے سے روکنے کے لیے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو بہتر فرمایا. اس مثال کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہ ایک چھوٹا بچہ یا کسی کمپنی کا ملازم وہ دفتر میں بیٹھا ہے اور کسی کے خلاف باتیں کر رہا ہے, اور پھر پتا چلے کہ جس کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی وہ آفیسر, اس کا وہ بڑا, اس کا والد, اس کا چچا, وہ دیوار کے پیچھے یا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے سب سن رہے تھے, تو دنیا کے اندر اس آدمی کو کتنی سخت شرمندگی ہوتی ہے, اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ میں نے جو باتیں کی اس آدمی نے سن لی. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اہل اسلام کو جو مذاق اڑانے سے روکا, اس لیے کہ دنیا کے اندر اپنے سے بڑے سے شرمندگی محسوس ہوئی, دنیا کے اندر اپنے افسر اور اپنے والد کے بارے میں بات کرنے سے شرمندگی محسوس ہوئی, تو آخرت کے لحاظ سے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ دن دور نہیں کہ وہ سامنے کھڑا ہو اور سوال کیا جائے کہ اس شخص کے بارے میں یہ مذاق اڑایا گیا, بتائیے, جواب دیجئے, کیوں ایسا ہوا. اللہ تبارک و تعالی نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا, اور صرف یہ نہیں کہ مردوں کو حکم, ولا نساء من نساء, اور نہ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق اڑائے. عسى ان یکن خیرا منہن, اس لیے کہ خواتین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے درجے رکھے ہیں, ہر خاتون دوسرے خاتون کے مقابلے میں برابر نہیں ہے, کوئی اعمال میں افضل ہے, کوئی اخلاق میں اعلی ہے, کوئی اللہ کے سامنے مظلوم ہے. تو علماء نے اس مقام پہ ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ مردوں کو مردوں کا مذاق اڑانے سے منع کیا اور خواتین کو خواتین کا مذاق اڑانے سے منع کیا, اس لیے کہ اسلام کے اندر جو معاشرت ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ مخلوط نظام نہیں ہے. مرد گپ شپ لگائے گا, بات کرے گا, مجلس کرے گا تو مرد کے ساتھ ہونی چاہیے, اور اگر خواتین کسی بارے میں کلام کر رہی ہیں یا مجلس ہے یا کوئی قصہ کہانی چل رہا ہے تو وہ مجلس خواتین کی ہوگی. یہ نہیں فرمایا کہ مرد نہ کسی خاتون کی برائی کرے, اس لیے کہ یہ اسلام کے اندر حیا اور پردے کے معاملات کے اندر واضح ہے کہ کسی غیر مرد کو کسی خاتون کے بارے میں کلام کرنے کی اجازت نہیں, اور نہ یہ فرمایا کہ نہ خاتون کسی کی برائی کرے, اس لیے کہ خاتون جو پردوں میں ہے, جو پاک دامن ہے, جو گھر کے چار دیواری میں ہے, اس کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں کوئی بات کرے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو اس آیت کے اندر اہل اسلام کو تعلیم فرمائی ہے, اس بارے میں ایک اور نقطہ بھی وضاحت کے ساتھ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ایک ہوتا ہے مذاق آخر میں قاف حقے والی, اور ایک ہوتا ہے مزاح آخر میں ہا. علماء فرماتے ہیں کہ دین کے اندر مزاح کی اجازت ہے, لیکن مذاق ایسا کہ جس سے کسی اور شخص کی دل آزاری ہو اس کی اجازت نہیں. کیا فرق ہوگا دونوں میں؟ مزاح کا جو مقصد ہوتا ہے, جو جائز صورت ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو شخص موجود ہے اس کی خوش طبعی مقصد ہو, وہ وحشت میں ہے, پریشان ہے, کسی غم میں ڈوبا ہوا ہے, کسی پریشانی میں ہے, تو اس کے سامنے ایسی بات کر لی جائے کہ وقتی طور پہ اس کا دل خوش ہو جائے, وہ ہنس پڑے. اور جو مذاق ہوتا ہے, کسی کا مذاق اڑانا, کسی کو کمتر ثابت کرنا, یا کسی کے اندر عیب نکالنا اس کی بالکل اسلام میں اجازت نہیں. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ ابھی کچھ دنوں پہلے اپریل فولز کے نام سے ایک تماشا گزرا. یہ اہل اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش. اس کی تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ باقاعدہ مسلمانوں کو ایک دھوکے کے تحت, سازش کے تحت اندلس سے نکالا گیا, اور بعد میں جب بیچ سمندر میں ان کی کشتیوں کو ڈبویا گیا تو انگریز نے خوشی منائی. لیکن ظاہر بات ہے کہ بے خبری کا عالم ہے, اپنا سبق بھول گئے اور یہ نہیں معلوم کہ اس کی تاریخ کیا ہے. عجیب عجیب قصے کہانیاں اور عجیب عجیب روایات سامنے آنے لگتی ہیں, اور پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ جی ہم تو مذاق کر رہے تھے. یہ اسلامی معاشرے کے مذاق نہیں ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر باقاعدہ منع فرمایا کہ خبردار کسی مومن یا مومنہ کو تکلیف پہنچائی گئی. ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. اس آیت کے اندر تسلسل کے ساتھ قرآن کے احکام جاری ہیں. آگے فرمایا کہ ایک دوسرے کے القاب اور نام بدلنے کی کوشش نہ کرنا. کسی کا نام اچھا خاصا ہوتا ہے, سلمان کو سلو بول دیا اور نعمان کو نومی بول دیا. ارے بھائی, اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح الفاظ میں منع فرمایا. کیا قرآن کی آیت آپ تک پہنچی نہیں, یا پہنچی تو العیاذ باللہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے تین تین چار چار نام ہیں, اور عجیب عجیب کہ جو سن کے بندہ حیران ہو جائے, کیونکہ جہالت کا زمانہ تھا. روایات میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو آواز دی اور اس نے وہ آواز پسند نہیں کی, اس نام سے جس نام سے پکارا اس کو پسند نہیں تھا, لیکن تھا اسی کا نام. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ خبردار, آج کے بعد جس مسلمان کا جو نام ہے صرف اور صرف اس نام سے پکارا جائے گا, کسی اور نام سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے دائرے میں اور ایمان کی روشنی اور ایمان کی ہدایت کے بعد کسی کو برا نام دینا یہ بہت بری چیز ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور جو توبہ نہیں کرتا یقیناً وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے واضح ارشادات اور کلمات ہمارے آپ کے سامنے بیان فرما دیے ہیں. شب و روز علماء کرام اور قراء کرام اور مسلمان مبلغین وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, آیات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت نکال کے, تھوڑی سی توجہ کر کے غور کر لیا جائے کہ یہ جو آیات اور احکام کے اندر ہمیں کہا جا رہا ہے ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں. اگر سچ پوچھا جائے اور اپنے گریبان میں جھانکا جائے تو اپنے اعمال دیکھ کے اور معاشرے کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے کہ کھلے عام اس طریقے سے قرآن کے خلاف اعمال ہو رہے ہیں, اور اس طرح ہٹ درمی کے ساتھ اللہ کے منع کیے ہوئے کام کیے جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان شامل حال نہ ہو تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہم اس زمین پہ جینے کے قابل نہیں رہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں, خواہ وہ نماز کے بارے میں ہو, وہ زکوٰۃ کے بارے میں ہو, یا وہ اس قسم کے معاملات کے بارے میں ہو کہ کسی مسلمان بھائی کو پکارتے ہوئے اس کے نام کو بھی عزت کے ساتھ, اس کے اخلاق کے ساتھ پکارا جائے, اور طنز و مزاح کے اندر بھی اپنے حدود کو نہ بھولا جائے, یہ بھی قرآن کریم کے احکام ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت میں جو فرمایا, مشہور و معروف اکثر اور بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے علماء بیان فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, بہت سے گمانوں سے, بدگمانیوں سے بچو. ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو گناہوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے آگ گھاس کو ختم کر دیتی ہے سیکنڈوں میں، اسی طرح غیبت یہ اعمال کو ختم کرتی ہے. کتنا شرمندگی کا اور کتنا ہی افسوس کا مقام ہو کہ انسان نے ساری زندگی ساری عمر نمازیں پڑھی، عبادات کی، تلاوتیں کی، صدقے دیے، اور آخر میں جا کے جب نامہ اعمال ہاتھ میں آیا تو پتہ چلا کہ ساری نیکیاں جل چکی ہیں غیبت کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. تو بدگمانی اور غیبت یہ بھی اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ یہ زہر پھیلتا جا رہا ہے، اور اس کے بارے میں مسلمان بھائیوں کو توجہ کی ضرورت ہے. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور خبردار کہ ایک دوسرے کے بارے میں جاسوسی کرنے کی کوشش کی، ادھر کان لگایا ادھر کان لگایا، ادھر کی خبر نکالی ادھر لگا دی، لگائی بجائی. قرآن کے اندر باقاعدہ نہیں کا صیغہ ہے اور نہیں وجوب کے لیے آتا ہے. لا تجسسو، خبردار جاسوسی نہیں کرنی. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پیٹھ پیچھے کسی کی برائی ہرگز نہیں کرنی. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، ای یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو دیکھا کہ کسی تیسرے صحابی کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آگے جا کے دیکھا کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا ہے. آپ واپس تشریف لائے اور دونوں صحابہ کو بلایا اور وہاں لے جا کے کہا اس میں سے کھاؤ. وہ حیران ہو گئے کہ حضرت یہ تو مردار ہے، کیسے کھا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم وہاں بیٹھ کے کر رہے تھے وہ اس سے بھی زیادہ برا عمل ہے. تو غیبت اور ادھر کی ادھر پہنچانا جسے چغل خوری بولتے ہیں، اور کسی کے بارے میں تجسس کرنا، یہ تمام وہ حرکتیں ہیں جو مسلمان کے اعمال کو ضائع کرتی ہیں. اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہمیں خطبہ دیا. خطبے کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبا، اے وہ لوگوں جو زبان سے تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں لیکن دلوں میں اسلام داخل نہیں ہوا. پہلی بات ہی خطاب کے طور پہ ان سے فرمائی کہ جو منافقین ہیں. اس لیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف کیسے بات کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کیسے چاہ سکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی برائی کرے یا کسی کو شکایت لگائے یا اس کی دل آزاری کرے؟ لا تغتابو، خبردار مسلمانوں سنو غور سے کہ ایک دوسرے کے خلاف غیبت نہیں کرنا. ولا تتبعو عوراتکم، اور اپنے ایک دوسرے کی چھپے ہوئی باتوں کے پیچھے نہ لگو. فَإِنَّهُ مَن يَتَّبِعُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ هَتَكَ اللَّهُ سَتْرَهُ، اس لیے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیوب اور اس کے پس پردہ باتوں کو منظر عام پہ لائے گا اللہ اس کا پردہ اٹھا لے گا. تو حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں کا وضاحت کے ساتھ سزا بھی سنا دی ہے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کسی کی پگڑی اچھال دی یا کسی کا دامن میں نے داغدار کر دیا تو وہ دن دور نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور آپ سے بڑا اس کائنات میں کوئی سچا ہو نہیں سکتا، لہذا ہمیں رتی بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کسی کا عیب آپ کے پاس ہے تو یاد رکھیے یہ عیب جس دن آپ نے آیا کیا اللہ آپ کے عیوب بھی آیا کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان والوں کا سینہ رکھا ہے، جو اہل عقل ہیں، عربی میں کہتے ہیں کہ صدور الاحرار قبور الاسرار، جو شریف لوگوں کا سینہ ہوتا ہے وہ رازوں کا قبرستان ہوتا ہے. قبرستان میں ایک دفعہ راز مردہ گیا تو واپس نہیں نکلنا آخرت تک. تو مومن کو اس شان کا ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کا عیب دیکھ لیا، کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چل گئی تو ڈھنڈورا پیٹنا اور محلے کے اندر اس کی عزت کا جنازہ نکالنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، اس کو واعظ و نصیحت کر دیا جائے، اس کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کی عزت کا بھرپور خیال رکھا جائے. غیبت اور عیب جوئی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور سورت کے اندر بھی اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، جہنم کی گہری وادی ہے ہر پیٹ پیچھے عیب کرنے والے کے لیے اور سامنے تانے دینے والے کے لیے. آپ غور کیجئے کتنے زبردست طریقے سے اخلاقیات کی اور تربیت کی جا رہی ہے، کہ جو ایک انسان کے معاشرے کے اندر جتنی صورتیں آ سکتی ہیں، نام بگاڑا جا سکتا ہے، منع فرما دیا، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، منع فرما دیا، خواتین کے اندر آپس میں جو مجلسوں کے ہوتے ہیں معاملات، اس سے منع فرما دیا، کسی کے بارے میں عیب جوئی سے منع فرما دیا، غیبت سے منع فرما دیا، تجسس سے منع فرما دیا. یہ ہے اسلام کی تعلیمات، کامل و اکمل تعلیمات. تو لمزہ، جو کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرے، اور ہمزہ، جو اتنا سخت طبیعت کا مالک ہے، جو اتنا بد اخلاق ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ کو تانے دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے بھی ویل کا لفظ استعمال کیا. تو یہ وہ اخلاقیات ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں کہ جو ہمارے اور آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھی جاتی ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر اس معاملات میں بہت زیادہ کمزوری نظر آ رہی ہے. اور جب انسان باہر نکلے، بازار میں چلے، کسی سے معاملہ کرے، تو دن کے اندر اتنے زیادہ، یعنی ایک دن میں اتنے عیوب نظر آ جاتے ہیں کہ مسلمان حیران ہو جائے کہ یہ معاشرہ کس ڈھب پہ چل پڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو دین عطا کیا، یہ دین صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے، یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ دن میں آدھا گھنٹہ نکال کے اور کسی جگہ واعظ و نصیحت سن لی. واعظ و نصیحت سننے کے بعد جو مسلمان کی ذمہ داری ہے وہ اس پہ عمل کرنا. جب تک کہ نامعلوم تھا، معلوم نہیں تھا، تو یہ آپ کا عذر ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب آپ کے علم کے برکت کر دی، آپ کو نور ہدایت عطا فرما دیا، اس دن کے بعد سے اللہ اور اس کے رسول کے امانت دار کے طور پہ ہمیں اور آپ پر یہ لاگو ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو، اس تعلیم کو مضبوطی سے پکڑیں. اسی طرح جو کہ معاشرے کے اندر ایک بیماری چل رہی ہے، وہ بد کلامی اور گالی گلوچ، کسی کی عزت اچھال دینا، کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کر دینا. اسلامی قوانین کے اندر تو باقاعدہ کسی کے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہے تو باقاعدہ اس پہ حد نافذ ہو جاتی ہے. وہ مسلمان قاضی کے پاس جا کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس نے مجھے فلانے فحش گالی سے پکارا ہے، اور یا تو یہ ثابت کرے اور یا پھر یہ حد قذف میں پٹ جائے. اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے کہ کسی نے غصے میں کچھ الفاظ کہہ دیے اور بعد میں وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہوا. تو یہ قوانین صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر، ظاہر بات ہے کہ اسلامی معاشرہ اور اسلامی تعلیمات اگر وہ اپنا لی جائیں تو پھر اس کی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں، اور جب ان کو دور کر دیا جائے اور کسی اور طرف چل پڑیں تو اس کے سامنے جو اس کی منحوسیت ہے، جو اس کی پریشانیاں ہیں، وہ بھی نظر آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں جو احکام نازل فرمائے ہیں، اپنے اولاد کی تربیت میں اس کو شامل کریں، اپنے گھر کے اخلاقیات میں اس کو شامل کریں. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، غلط باتیں کر رہا ہے. یہ بچہ ہوتا کدھر ہے؟ گھر میں ہی ہوتا ہے. ظاہر بات ہے گھر میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے تبھی بچہ سیکھ رہا ہے. جب آپ کے اولاد مدرسوں میں جائے، اسکولوں میں جائے، تو وہاں پہ آپ یہ گزارش کریں کہ خبردار، یہ ایک معصوم بچہ ہے، نہ اس کے سامنے کوئی گالم گلوچ ہو، نہ اس کے سامنے کوئی غیبت کی جائے، نہ کوئی غلط بات کی جائے. اس لیے کہ جو بچپن میں تعلیم سیکھا جاتی ہے وہ انسان کے عقل میں اور اس کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے. تو میرے محترم سامعین کرام، یہ چند باتیں ہیں جو معاشرے سے متعلق ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کے بارے میں بڑی وضاحت سے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور ان کو ہمیں اور آپ کو وقتاً فوقتاً اپنانا ضروری ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ چند ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ استثناء حاصل ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلانا شخص غیبت کر رہا ہے۔ مثلا جب کسی ظالم کے ظلم کا ذکر کیا جائے ایسے شخص کے سامنے کہ وہ مظلوم کو چھڑا سکے، تو پھر ظالم کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ بات یاد رہے کہ ہر کسی کے سامنے رونا دھونا نہیں ہے۔ وہ شخص کہ جس کے بارے میں یہ امید ہو کہ ظالم کے ظلم سے یہ چھڑا سکتا ہے، تو اس کے سامنے جو ظالم کی شکایت لگائی جائے گی یہ غیبت میں نہیں آتی۔ اسی طرح علماء سے جب فتویٰ پوچھا جاتا ہے، مسئلے کی صحیح صورت جب تک سامنے نہ آئے تو عالم جواب نہیں دے سکتا۔ اس کے بارے میں استفتا کرنا، حالات بتانا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا بولا، یہ بھی غیبت کے زمرے میں نہیں آتا۔ اسی طرح اصلاح کی غرض سے کسی کے بڑے کو، کسی کے پیر صاحب کو، کسی عالم کو، محلے کے بڑے کو خبر دینا کہ فلانا شخص اس قسم کی بات کر رہا تھا یا کام کر رہا تھا، یہ بھی غیبت میں نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب تک خبر نہیں ہوگی تو اصلاح کے لیے کوشش کیسے ہوگی۔ اسی طرح جب کسی ایسے مقام کے اوپر کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس کی عزت کے اوپر آنچ نہ آتی ہو، تو آپ اس سے کلام کر سکتے ہیں کہ فلانے شخص نے آپ کے بارے میں ایسا کہا یا ایسی بات آپ کے بارے میں سننے میں آئی ہے، تو اس کے بارے میں بھی یہ غیبت کے اندر نہیں آتا۔ اور غیبت کو دور کر لینا، اس سے چھٹکارا حاصل کر لینا، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا سب سے بہترین علاج جو علماء کرام نے بیان فرمایا کہ انسان اپنی ذات کے اوپر توجہ دے، یہ دیکھے کہ فلانے شخص کے اندر کتنے عیوب ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھے کہ آپ کس منزل پہ پہنچے ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کر یہ پتا کرے کہ فلانے فلانے شخص کے اندر یہ عیوب ہیں، کہیں میں ان عیوب میں مبتلا نہ ہوں۔ اگر کسی کو اپنے اندر عیوب نظر نہیں آتے تو یہ سب سے بڑا عیب ہے، اور اگر عیوب نظر آتے ہیں تو اس کی اصلاح میں لگا رہے، جب اس کی اصلاح میں لگا رہے گا تو دوسرے کے عیوب بھول جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں، اب وہ ذہن میں رکھے کہ کس قسم کے وعیدیں آئی ہیں قرآن کریم کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے لوگوں کے بارے میں عیب جوئی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے کو منع فرمایا ہے، ڈرایا ہے، اور آنکھ کے اندر اعمال کے جلنے کا بھی حکم فرما دیا ہے۔ اس قسم کی اگر بات ہو تو ظاہر بات ہے کہ ایک مومن شخص وہ اپنے اعمال اور اپنے حفاظت کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حفاظت کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نستغفرک ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اثم۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم انا نسألك الصحة والعفة والعافية والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار۔ اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء۔ اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعالى۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. معاشرے کے اندر جو عادات ہیں، جو مکروہ قسم کے اعمال آ چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی معاشرے کی اصلاح فرمائیں، ہمارے اور آپ کے عیوب کا ستر فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اخلاقیات، ان کی معاشرت، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا بولنا، ان کے وعدے، ان کے حرکات و سکنات سنت کے مطابق کر دے، دین کے مطابق کر دے، اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے اعمال کو قبول فرمائے، اور مسلمانوں کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور جو کچھ اعمال ہم ٹوٹے پوٹے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے دربار میں قبول فرما لیں، ان اعمال کے ذریعے سے ہمیں نجات حاصل عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر ہر عمل میں، ہمارے ہر کام میں، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، اپنا خاص فضل و احسان شامل حال فرمائے. اور جو پریشانیاں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، جو آحات ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص فضل و احسان سے، اپنے غیب کے خزائن سے مدد نازل فرمائے اور اس کو دور فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرمائے، جو بیمار ہیں، کسی مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائے. حضرت والد صاحب سفر عمرہ پر تشریف لے گئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کا عمرہ مبارک فرمائے، قبول فرمائے، اور ان کی صحت اور ان کے جو تمام معمولات ہیں وہ بخیر و خوبی پائے، تکمیل تک پہنچے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. یہاں کے مسلمان، یہاں کے رہنے والے، یہاں کے نمازی، یہاں کے اہل حق، یہاں کے علماء کرام، اور یہاں کے مبلغین، یہاں کے طلباء، یہاں کے تمام جملہ شعبوں سے تعلق رکھنے والے، اللہ تبارک و تعالی ان کے خاص فضل و احسان سے مدد و نصرت فرمائے. اور دنیا کے اندر اسلام کا جو ایک قلعہ قائم کیا گیا ہے، اس قلعے کو تا قیامت دین پر قائم و دائم فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کے جو پریشان حال لوگ ہیں، جو عراق میں ہیں، جو شام میں ہیں، جو یمن میں ہیں، اس کے علاوہ مختلف مقامات میں ہیں، ان کی آہ و بکا قبول فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے. حرمین شریفین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. جو مسلمان وہاں گئے ہیں ان کے اعمال قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے جانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعائیں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس مجلس کی جو ٹوٹی پوٹی باتیں ہیں ان کو قبول فرمائے، اور یہ جو احکامات اور یہ جو ہم نے آیات اور جو احادیث مسلمانوں کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالی ان پر ہمیں سچے دل کے ساتھ، سچے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو دعائیں مانگنی چاہیے تھی لیکن ہم اپنی کم عقلی کی وجہ سے اور اپنی کمی کی وجہ سے نہ مانگ سکے، اللہ تبارک و تعالی وہ دعائیں بھی ہمیں ہمارے حق میں قبول فرمائے. جن پریشانیوں سے اور جن بلاؤں سے، جن مصیبتوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے تھی لیکن ہم اپنی کم نظری کی وجہ سے نہیں مانگ سکے، اللہ تبارک و تعالی ان مصائب سے اور پریشانیوں سے بھی حفاظت فرمائے. اور اصل تو آخرت ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت نصیب فرمائے، قبر جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوالات کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے آپ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوه الا بالله، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.